أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين قاسم الجبارين وقاطع دابر المعتدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبیب الہ العالمین مولانا ابی القاسم محمد وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما بقیت اللہ فی العالمین. امام زمانہ پہ درود بھیجئے. واللعنت الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین. اما بعد، فقد قال مولانا امیر المؤمنین سید العارفین مولا الموحدین علی ابن ابی طالب علیہ السلام العارف من عرف نفسه فاعتقها ونزهها عن كل ما يباعدها. دل پڑھیے محمد والے محمد پر. خدا کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات، آپ کا فرش عزا میں آنا، یہاں مجلس عزا کا منعقد ہونا، گفتگو کرنا، خدا اسے اپنی عبادت قرار دے، اپنے قرب کا وسیلہ قرار دے، اور اس کی بارگاہ میں دعا ہے کہ زبان سے ایسے لفظ ادا کرنے کی توفیق بخشے جس میں اس کی رضا اور خوشنودی اور بارہویں امام کی تائید شامل حال ہو. درود پڑھیے محمد و آل محمد. موضوع سخن مولا امیر المومنین کی یہ حدیث ہے، اس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ العارف من عرف نفسہ، عارف وہ ہے جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا. العارف من عرف نفسہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا عارف وہ ہے. فاعتقہا، جب پہچان لیا تو اپنے نفس کو پھر آزاد کر لیا اس نے. ونزہہا عن کل ما یبعدہا، اور اپنے نفس کو منزہ کیا ہر اس چیز سے جو اسے خدا سے دور کرتی ہے. دور پڑھیے محمد والے محمد. پس موضوع گفتگو معرفت اور اپنی معرفت، پھر اپنے رب کی معرفت، اپنے رسول کی معرفت، اور پھر اپنے ولی اور امام کی معرفت. درود پڑھیے محمد والے محمد. یہ آپ پر منحصر ہے کہ گفتگو کا لیول، درجہ کیا ہونا چاہیے. اگر آپ کی دلچسپی برقرار رہی، کوشش کروں گا وہ موضوعات ڈسکس ہو جائیں कि जिनके नतीजे में हमें अपनी मार्फत भी हो जाए, अपने खुदा और इमाम की मार्फत का दर्जा भी बढ़ जाए। रवायत में कुमैल से खिताब करके इमाम फरमाते हैं, या कुमैल मा मिन हरकतिन इल्ला व अंता मोहताजुन फीहा इला मारिफतिन, जिंदगी में कोई भी ऐसी हरकत और सुकून नहीं है जिसमें तुम मोहताज मारिफत ना हो। मारिफत, चूंकि 5 दिन गुफ्तगू करनी है तो चाहता हूं कि इधर उधर की बातें कम करें और असल मौजू के ऊपर आ जाए। मारिफत कुरान मजीद में मारिफत की जगह जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो लफ्ज इल्म इस्तेमाल हुआ है। हमारे आइम्मा की दुआओं और मुनाजातों में लफ्ज आरिफ व मारिफत इस्तेमाल हुआ है। मसलन रवायात में है, मन अरफ नफ्सहु फकद अरफा रब्बहु, जिसने अपने नफ्स को पहचान लिया उसने अपने रब को पहचान लिया। इसी तरह से रवायात में है कि मन माता वलम या आरिफ इमामा जमान ही माता मीततन जहलीयतन, जो अपने जमाने के इमाम की मारिफत के बगैर मरा वो जहलीत की मौत मरा। इसी तरह से हमारी दुआओं में है, दुआए आरफा है जो करबला में, जो करबला के शहीद इमाम से नकल है, जो 9 ज़िलहज्जा को हम पढ़ते हैं, वो भी आरफा इरफान और मारिफत से है, दुआए आरफा है। लिहाजा अत्तबाद रवायात में है, या अली मा आरफा का हक्का मारिफतिक इल्लल्लाह या गैर अल्लाह वगैरी, ए अली तेरी मार्फत का हक अल्लाह के अलावा और मेरे अलावा किसी ने अदा नहीं किया, या रवायत है अली अल्लाह की मार्फत का हक किसी ने अदा नहीं किया सिवाय मुझ मोहम्मद के और तू अली के, और मेरी मार्फत का भी हक किसी ने अदा नहीं किया सिवाय अल्लाह के और तुझ अली के, और तुझे भी तेरी मार्फत का भी हक किसी ने अदा नहीं किया सिवाय अल्लाह के और मुझ मोहम्मद के। लफ्ज मारिफत हमारी अहादीस की कुतब में ज्यादा इस्तेमाल हुआ है, और कुरान मजीद में जब तज़किरा है फस अलु अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून, अगर तुम्हारे पास इल्म नहीं है तो तुम जाओ उनके पास जो कि अहले जिक्र हैं। अहले जिक्र वही अहले इल्म अहले मारिफत हैं कि आपको कोई भी सवाल अगर जिंदगी में पेश आया उसका जवाब नहीं मिलता तो उनके पास जाइए। इसीलिए हम कहते हैं कि अहले जिक्र के भी दर्जात और मरातिब हैं, हर सिलसिला मारफत के दर्जे और मरातिब हैं। जब हम कहते हैं कि हमारे आइम्मा इमाम हैं तो हर वादी में भी वो इमाम हैं, वो अहले जिक्र की वादी में भी इमाम हैं, अहले इल्म की वादी में भी इमाम हैं। इसीलिए हमारा इमाम कहता है सलूनी सलूनी कबल अन तफ़क़िदूनी, इससे पहले कि मुझे न पाओ जो पूछना चाहते हो मुझ अली से पूछ लो। ये सवाल करने की जो दावत है मार्फत के दर्जात को बुलंद करने की दावत है। आइमा चाहते हैं कि हमारे मानने वाले हमारे पैरोकार मार्फत हासिल करें, अमीक मार्फत गहरी मार्फत हासिल करें, मार्फत के दर्जात को तय करें, वो सादा ना रहें सथी ना रहें कि कोई भी एक मुदारी अमदारी आए और उन्हें अपने ले पीछे लेके चला जाए। इनकी मार्फत इतनी अमीक और गहरी होनी चाहिए कि शकूक और शुबहात के तूफान आए सैलाब आए कि ला युहर्रिकुल अवासिफ, इतना मजबूत हो मोमिन चट्टानों से भी ज्यादा मजबूत कि बड़े से बड़ा तूफान भी इसे अपनी जगह से ना हिला सके। आइम्मा चाहते हैं अहले बैत चाहते हैं कि उनके मानने वाले इतने अमीक और गहरे होने चाहिए पूरी दुनिया एक तरफ हो ये तन्हा भी हो जाए तो इन्हें अपने रास्ते में कोई शक और शुबा ना हो, ये दुनिया के पीछे ना चले दुनिया इनके पीछे चले, یہ دنیا والوں کے پیچھے نہ چلیں، دنیا والے ان کے پیچھے چلیں۔ دیکھیے جہاں بھی ایمان و معرفت کے درجے بلند ہو گئے، وہاں اہل بیت کے ماننے والوں کے پیچھے دنیا ہے، یہ دنیا کے پیچھے نہیں ہے۔ اگر مثال دیکھنی ہے تو لبنان میں حزب اللہ کو دیکھ لو، عیسائی بھی ان کے پیچھے، دروز بھی ان کے پیچھے، اہل سنت بھی ان کے پیچھے، فلسطینی بھی ان کے پیچھے، پورے لبنان کے بسنے والے، تمام وطن سے محبت کرنے والے علی والوں کے پیچھے ہیں، نہ علی والے ان کے پیچھے۔ جب ہمارا امام امام ہے تو ہم اس کی ایسی امت ہونا کہ امتوں کی ہم امام بن جائیں، ہم امتوں کی امام بن جائیں، امام اور امتوں کے درمیان واسطہ بن جائیں، ہم امتوں کو امام کے قریب لے آئیں۔ اہل بیت علیہ السلام نے، آئمہ نے، نبی نے جو تعلیم حاصل کرنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے ہمیں دعوت دی ہے، وہ اسی لیے ہے کہ معرفت کے درجات بلند ہو جائے۔ ہمارا معرفت کا درجہ خدا کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، امام کے بارے میں عمیق اور گہرا ہو جائے۔ دور پڑھیے محمد والے محمد پر۔ اسی لیے ہمیں جو رسول دیا وہ مدینۃ العلم ہے، اور جو امام دیا وہ باب مدینۃ العلم ہے، جو رسول دیا وہ صاحب کتاب مبین ہے، اور جو امام دیا وہ امام مبین ہے، جو رسول دیا وہ صاحب کتاب ہے، اور جو امام دیا وہ صاحب علم کتاب ہے، وہ صاحب علم کتاب ہے، علم و معرفت کا امام ہے، علم و معرفت کا امام ہے۔ لہذا اگر ہماری معرفت کا درجہ سطحی رہے گا، ظاہری رہے گا، ہم کبھی بھی اہل بیت کے ساتھ نہیں چل سکتے، کبھی بھی نہیں چل سکتے۔ آپ دیکھیے خوارج جو مولا علی کے ساتھ جنگ صفین میں تھے، جب امیر شام نے دھوکا کیا اور نوک نیزہ پر قرآن کو بلند کر دیا تو 1.5 لاکھ خوارج، کتنے؟ 1,50,000 لوگ مولا علی کے لشکر سے تلواریں نکال کر مولا کے مقابلے میں آ گئے۔ کیا کہا؟ مالک اشتر کو واپس بلائیے، اگر نہیں بلاتے ہماری تلواروں کا سامنا کیجیے۔ علی کہتے ہیں یہ دھوکہ ہے، یہ فریب ہے، میں قرآن ناطق ہوں، میں حقیقت قرآن ہوں۔ 1.5 لاکھ جو ساتھ آئے تھے، جو نمازیں ساتھ پڑھتے تھے، جو علی کی اقتداء میں عبادت کرتے تھے، کہا مالک کو واپس بلائیے۔ مالک جب واپس آ گئے تو مولا نے کہا میرا نمائندہ مالک ہوگا۔ کہا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، ابو موسیٰ اشعری ہوگا۔ دیکھا آپ نے، ٹھونسی اپنی رائے مولا علی کے اوپر، غور سے سننا، کیا انہوں نے زبردستی مالک اشعر کو واپس نہیں بلوایا؟ تاریخ ہے یا نہیں ہے؟ کیا انہوں نے زبردستی مالک اشعر کی جگہ پر ابو موسیٰ اشعری کو مولا کا نمائندہ نہیں بنوایا؟ یہ کون لوگ تھے؟ ان کی پیشانیوں پر سجدوں کے نشان تھے، یہ راتوں کو قرآن کی تلاوت کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، لیکن امامت اور ولایت کے بارے میں ان کی معرفت بہت سطحی تھی، نہیں پہچانتے تھے کہ امام کا درجہ اور مقام معرفت کیا ہے۔ لہذا جسے معرفت تھی وہ مالک اشتر تھا، مالک اشتر 2 منٹ کے فاصلے پر تھا۔ اگر مولا کی بات نہ مانتا، امیر شام کا سر کاٹ دیتا، امیر شام تو قتل ہو جاتا، ساتھ ہی مالک اشتر کیا تشیع اور شیعت بھی قتل ہو جاتی، وہ شیعہ نہ رہتا مولا علی کا۔ مولا علی کی شیعت کیا ہے؟ علی کی پیروی کی جائے، اتباع کی جائے، اٹھا جائے تو علی کے حکم پر، بیٹھا جائے تو علی کے حکم پر، چلا جائے تو علی کے حکم پر، رکا جائے تو علی کے حکم پر۔ معرفت کا درجہ اگر کمزور ہو تو شیطان جلدی سے اپنے جال میں پھنسا لیتا ہے، جلدی سے جال میں پھنسا لیتا ہے، دھوکہ دے لیتا ہے۔ آپ کے سامنے تاریخ ہے کہ مولا کے 1.5 لاکھ ساتھی علی کے مقابلے میں آ گئے. امیر شام کامیاب ہو گیا. خوارج یہی سے بنے نا, اور جیتی ہوئی جنگ کو پاسا بلڑ دیا. چند لمحے یہ اگر خیانت نہ کرتے امیر شام کو شکست ہو جاتی, اس کا سر کٹ جاتا. لیکن ان کی خیانت کیوں ہوئی؟ یہ دھوکا کھا گئے. کیوں دھوکا کھا گئے؟ ان کی معرفت ستی تھی دین کے بارے میں, امامت کے بارے میں. آج پاکستان کے اندر بھی آپ دیکھیں ہمارے اندر کتنے ٹکڑے کیے گئے ہیں. یکی جانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایسے ہے یا نہیں ہے؟ عجیب. ہم سارے, ہم میں سے کوئی ہے جو 12 اماموں کی امامت کا قائل نہ ہو؟ ہے کوئی جو 14 معصوموں کی عصمت کا قائل نہ ہو, جو مولا علی کو خلیفہ بلا فاصل نہ مانتا ہو؟ کوئی ہے جو مولا کی ولایت کا قائل کوئی ہے ایسا؟ پھر اختلاف کس کا ہے؟ کس چیز کا اختلاف ہے؟ کس چیز کا اختلاف ہے؟ کوئی ہے شیعہ جو اشہد ان علی ولی اللہ نہ کہتا ہو؟ کوئی ہے؟ کوئی ایک مسجد ہے جہاں سے مولا کی ولایت کا اعلان نہ ہوتا ہو؟ کوئی شیعہ ہے جو عزادار نہ ہو, جو مجلس میں نہ آتا ہو, جو روتا نہ ہو, جو ماتم نہ کرتا ہو؟ معرفت کے درجے فرق ہو سکتے ہیں, لیکن کم سے کم درجہ تو ہم ایک جو ہے نا معین کرنا ہوگا. اتنا ہو تو شیعہ ہے, اس سے اوپر پھر درجے ہیں. بڑے بہت دور تک آدمی جا سکتا ہے. دیکھا آپ نے, چونکہ ہمیں معرفت نہیں ہے. ایک طرف ہم کہتے ہیں اسی ممبر سے مولا علی اللہ کا ولی ہے. کیا ہے اللہ کا؟ اللہ کی ولایت کا مظہر کامل و اکمل اور تام اور اتم ہے. ہے یا نہیں ہے؟ اللہ نہیں ہے, اللہ کا ولی ہے. اللہ کا ولی ہے. رب نہیں ہے, اللہ کی ربوبیت کا مظہر کامل و اکمل ہے, تام اور اتم ہے. یعنی اللہ اگر ربوبیت کرتا ہے تو انہی کے ذریعے کرتا ہے. ربوبیت کیا ہے؟ پرورش کرنا, کمال تک پہنچانا, ہر شے کو, ہر وہ شے اس کے اندر جو کچھ اللہ نے اس کی فطرت میں بویا ہوا ہے, کاش کیا ہوا ہے, اسے کمال تک پہنچانے کا نام کیا ہے؟ ربوبیت اور پرورش. اللہ یہ ربوبیت کس کے ذریعے کرتا ہے؟ محمد و آل محمد کے ذریعے کرتا ہے. جہالت ختم کر کے انسانی عقل کی پرورش کرنا, اسے کمال تک پہنچانا, اسے علم دینا, یہ ربوبیت ہے. یہ کیا ہے؟ پاکیزہ بنانا, باطنی طہارت دینا, باطن کو پاک کرنا, یہ کیا ہے؟ یہ پرورش ہے, یہ ربوبیت ہے. اللہ کی ربوبیت کے مظاہر محمد و آل محمد ہے. انشاءاللہ بعد والے دنوں میں تفصیل سے آئے گا. دور پڑھیے محمد والے. لہذا معرفت کے درجات کو بلند کرنا پڑے گا, اور معرفت کا سفر جاری رہنا چاہیے. توجہ چاہتا ہوں. معرفت کے لیے اللہ نے ہمیں حواس خمسہ دیے ہیں, جو ٹولز ہیں معرفت کے. عقل دی ہے اور دل دیا ہے. کل اور تفصیل بھی عرض کروں گا کہ آپ کا سلسلہ معرفت شروع ہو جائے. اس کے لیے کیا دیے؟ حواس خمسہ, یہ آنکھ، یہ ناک، یہ زبان، یہ ہاتھ، یہ کان. اگر ہمارے پاس آنکھیں نہ ہوتی، ہمیں رنگوں کی شناخت نہ ہوتی. اگر ہمارے پاس کان نہ ہوتے، ہمیں آوازوں کی شناخت نہ ہوتی. اگر ہمارے پاس زبان نہ ہوتی، ہمیں ذائقوں کی شناخت. اگر ہمارے ناک نہ ہوتی، ہمیں خوشبو اور بدبو کی شناخت نہ ہوتی. اگر ہمارے پاس ہاتھ نہ ہوتے، ہمیں نہ پتہ چلتا نرم کسے کہتے ہیں اور کھردرا اور سخت کسے کہتے ہیں. ہے یا نہیں ہے؟ یہ اللہ نے انسان کو حواس خمسہ دیے معرفت کے لیے. پہلا درجہ معرفت انسان کا کیا ہے؟ حواس خمسہ کے ذریعے انسان علم حاصل کرتا ہے. اس کے بعد اگلا مرحلہ ہے عقل. انسانی آنکھیں حواس خمسہ یہ کبھی بھی نہیں کہہ سکتے کہ دو اور دو چار ہوتے ہیں. آنکھیں کہہ سکتی ہیں دو اور دو چار ہوتے ہیں، آنکھوں کو کیا پتا دو کیا ہوتا ہے؟ کبھی آپ نے دو دیکھا ہے آج تک؟ کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں نے دو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا اس نے دو کبھی. اس نے دو سیب دیکھے ہوں گے، دو بندے دیکھے ہوں گے، دو گاڑیاں دیکھی ہوں گی، دو کو نہیں دیکھا ہوگا. یہ عقل ہے جو کہتی ہے دو اور دو چار ہوتے ہیں. یہ کثرتوں سے جو وحدت کی طرف سفر ہے، یہ عقل کے ذریعے ہوتا ہے. مثلاً ہزاروں تصویریں ذہن میں آ گئی، زید بکر عمر کی، یہ زید ہے، یہ بکر ہے، یہ عمر ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں، ہزاروں آ گئی. ان تمام کو اکٹھا کیا عقل نے اور ان تمام کے اوپر جو عنوان منطبق کیا، جو لباس پہنایا، اسے کہا یہ سارے انسان ہیں. یہ ہے کثرتوں سے وحدت کی طرف سفر. عقل کا کام کیا ہے؟ ان کثرتوں کو وحدت میں تبدیل کر دینا. کائنات کا نظام بھی ایسا ہی ہے. اس کائنات میں تمام کثرتوں کا رخ وحدت کی طرف ہے، تمام دریاؤں کا رخ سمندر کی طرف ہے. جب تلک سمندر سے نہ جا ملیں اور اس میں جا کر فنا پا کے بقا حاصل نہ کر لیں، انہیں قرار نہیں ملتا. یہ مسلسل حرکت میں رہتے ہیں تاکہ فنا ہو جائیں اس بحر وحدت میں. اسی طرح سے ان تمام کثرتوں کا رخ وحدت کی طرف ہے. جتنی بھی جزئیات آپ حواس خمسہ کے ذریعے حاصل کرتے ہیں، عقل ان پہ کام کرتی ہے اور انہیں وحدت کا روپ دیتی رہتی ہے، وحدت کا رنگ دیتی رہتی ہے، اور ایسے مفاہیم خلق کرتی ہے جن کے اندر وحدت ہوتی ہے. اور اگر یہ عقل کام نہ کرتی، نہ دنیا میں کوئی قانون بنتا، نہ نظام بنتا. لہذا ایک اللہ نے پس ظاہر کے پردے کو چاک کر کے اس کے باطن تک منتقل ہونے کے لیے اللہ نے ہمیں کون سی طاقت دی ہے؟ عقل کی طاقت دی ہے. جتنے فلسفے کے مسائل ہیں، جتنے میتھمیٹکس کے مسائل ہیں، یہ سارے کے سارے کس کے ذریعے حل ہوتے ہیں؟ عقل کے ذریعے حل ہوتے ہیں، جیومیٹری کے. کبھی دائرہ آپ نے دیکھا ہے دنیا میں؟ نہیں ہے، دائرہ دنیا میں ہے ہی نہیں ہے. یہ عقل نے، یہ عقل کی تخلیق ہے. دائرہ، ٹرائنگل، عقل کی تخلیق ہے. مسدس، جتنے بھی یہ چیزیں، کس کی تخلیق ہے؟ عقل کی تخلیق ہے. انسانی عقل چیزوں کو دیکھتی ہے اور پھر چیزیں خلق کرتی ہے. ضرور پڑھے محمد و آل محمد پر. قرآن مجید میں ایک مقام پر ارشاد خداوندی ہے. آج کی گفتگو ذرا برداشت کر لیجئے، کل سے انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا. ضرور پڑھے محمد و آل محمد پر. قرآن مجید میں اللہ نے کہا کہ لقد ذرانا لجہنم کثیرا من الجن والانس، انسانوں کی ایک بڑی تعداد جہنمی ہے. کیوں؟ لہم قلوب لا یفقہون بها ولہم اعین لا یبصرون بها ولہم آذان لا یسمعون بها. ان کے پاس آنکھیں دیکھتی نہیں ہیں، کان ہے سنتی نہیں ہیں، عقل ہے سوچتی نہیں ہے. یہ حیوانوں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں. اب دیکھیے کوئی انسان ایسا ہے جس کے پاس آنکھ ہو اور وہ دیکھتا نہ ہو، کوئی ہے؟ کان ہو اور سنتا نہ ہو، ہم سارے دیکھتے بھی ہیں اور قرآن کہتا ہے نہ یہ دیکھتے ہیں اور نہ یہ سنتے ہیں، معلوم ہوا ہے کہ یہ سننا سننا نہیں ہے، یہ دیکھنا دیکھنا نہیں، وہ سننا اور وہ دیکھنا جو ہمیں ظاہر سے نکال کر حقائق کے باطن تک پہنچا دے اسے سننا اور دیکھنا کہتے ہیں، سننا اور دیکھنا کہتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں عقل دی، عقل کی نعمت سے نوازا کہ ہمارا علم کا درجہ بلند ہو جائے، عقل کے ذریعے ہم چیزوں کو درک کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں، پھر ہمیں قلب دیا، دل، دل دیا، کس لیے؟ توجہ چاہتا ہوں کہ جن چیزوں کو ہم عقل کے ذریعے سمجھتے ہیں درک کرتے ہیں، دل سمجھنے کے لیے نہیں دیا، دل دیکھنے کے لیے دیا ہے، توجہ چاہتا ہوں، دل کس کے لیے دیا ہے؟ یہ دل نہیں ہے جو آپ کو ڈاکٹر صاحب کی پمپنگ کرتے ہیں، نہیں، جیسے ہماری بدن میں ہماری کچھ قوتیں ہیں نا ادراک کی اور علم حاصل کرنے کی، آنکھ، ناک، کان وغیرہ، اسی طرح سے انسان کے نفس کی کچھ قوتیں ہیں، ان میں سے ایک قوت کا نام عقل ہے، ایک قوت کا نام کیا ہے؟ دل ہے، دل اس کا نام ہے۔ دل کس لیے ہے؟ دیکھنے کے لیے ہے، عقل سمجھنے کے لیے ہے، عقل کسی چیزوں کو در کرنا سمجھنے کے لیے ہے، اور دل جنہیں سمجھا ہے انہیں دیکھنے کے لیے۔ توجہ چاہتا ہوں، اللہ نے قرآن عقل رسول پر نازل نہیں کیا، کہاں نازل کیا؟ قلب رسول پر نازل کیا، کہاں نازل ہوا؟ قلب رسول پر نازل ہوا ہے، چونکہ عقل سے سمجھا جاتا ہے اور قلب سے دیکھا جاتا ہے، لہذا دعائے ابو حمزہ سومالی میں ہمارے چوتھے امام ارشاد فرماتے ہیں کیا فرماتے ہیں؟ الہی حبلی کمال الانقطاع الیک، اے میرے خالق مجھے ایسا انقطاع عطا فرما جو کامل ہو، ہر چیز سے منقطع ہو جاؤں، کٹ جاؤں، تیری ذات میں مستغرق رہوں، اور انقطاع کامل وہ ہوتا ہے حتیٰ مجھے یہ بھی احساس نہ رہے کہ میں دنیا سے منقطع ہوں، انقطاع کا بھی مجھے احساس نہ ہو۔ وانر ابصار قلوبنا بضیاء نظرها الیک، اور ہمارے دل کی نگاہوں کو خدایا نورانی کر دے اپنی زیارت کروا کے، حتی تخرق ابصار القلوب حجبا نور، تاکہ ہمارے دل کی آنکھیں نورانی پردوں کو، نورانی حجابوں کو چیر کر تیری معدن عظمت تک جا پہنچے، حتی تخرق ابصار قلوبنا حجبا نور، تاکہ ہمارا دل جو ہے، ہمارے دل کی نگاہیں نورانی حجابوں کو بھی، ان سے بھی آگے گزر جائیں۔ اللہ نے دل دیا ہے معرفت کے لیے، علم کے درجات کو بلند کرنے کے لیے۔ میرے چوتھے امام سے ذالب یمانی نے پوچھا، اے علی، کیا جس رب کی آپ بندگی کرتے ہیں اسے آپ نے کبھی دیکھا ہے؟ کہا، ویلک یا ذالب، لم آبد رب ما ارا، میں اس رب کی بندگی نہیں کرتا جسے میں نے نہ دیکھا ہو۔ لیکن وہ ان آنکھوں سے نظر نہیں آتا، وہ دل کی نگاہوں سے نظر آتا ہے، وہ دل کی نگاہوں سے نظر آتا ہے۔ لہذا ہم کہتے ہیں، توجہ چاہیے، امام ہر وادی میں امام ہے، وہ عقل کی وادی میں بھی امام ہے اور دل کی وادی میں بھی امام ہے، وہ دل کی وادی میں بھی امام ہے۔ لہذا ہمارے چوتھے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ بکا عرفتک وانت دللتنی الیک لولا انت لم ادر ما انت، ایک معرفت اللہ کی عقل کے ذریعے ہے، ایک معرفت دل کے ذریعے ہے، عقل کے ذریعے معرفت دلیلوں کے ذریعے ہے، کس کے ذریعے ہے؟ دلیل کے ذریعے ہے کہ یہ چیزیں خود بخود نہیں وجود میں آ سکتی، کوئی ہے جو بنانے والا ہے، ایسی دلیلیں ہم دیتے ہیں عقل کے ذریعے اللہ کی معرفت کی۔ قلب کے ذریعے دلیل نہیں ہے، قلب کے ذریعے کیا ہے؟ مشاہدہ ہے۔ لہذا کربلا کا شہید امام دعا عرفہ میں فرماتے ہیں، متاغب تحت تحتاج الى دلیل يدل الیک، خدایا تو غائب کب تھا جو محتاج دلیل ہوتا؟ امیت عین اللہ تعالیٰ کا علیہ رقیبہ، خدا وہ آنکھ کی اندھی ہے جو تجھے دیکھ نہیں سکتی. اللہ نے قلب دیا ہے، دل دیا ہے معرفت کے لیے، معرفت کے لیے، تاکہ شہود کریں، مشاہدہ کریں. نجی بلاغہ میں ایک مقام پر امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں خطبہ قاسیہ میں کہ میں اللہ کے نبی کے ساتھ، توجہ چاہتا ہوں، میں اللہ کے نبی کے ساتھ غار حرا میں ہوتا تھا، میرے علاوہ کوئی نہیں ہوتا تھا، اور ارا نور الوی والرسالہ واشم ریح النبوہ، میں نور وی کو بھی دیکھتا تھا اور رسالت کو بھی دیکھتا تھا. ایک ہے وی کو سمجھنا اور ایک ہے وی کو دیکھنا، ایک ہے رسالت کو سمجھنا اور ایک ہے رسالت کو کیا کہہ رہے ہیں، ارا نور الوحی والرسالہ، خطبہ قاسیہ ہے، واشم موریہ النبوہ، میں نور وحی کو بھی دیکھتا تھا اور نور رسالت کو بھی دیکھتا تھا اور نبوت کی خوشبو سونگتا تھا. کیا کہہ رہے ہیں، میں دیکھتا تھا، خدا کو بھی دیکھتا ہوں اور نبوت کو بھی دیکھتا ہوں، وحی کو بھی دیکھتا ہوں. اللہ کے نبی نے مجھے کہا، یا علی ما ترا ما ارا ترا و ما اسما تسما، علی جو میں دیکھتا ہوں وہی تو دیکھتا ہے، جو میں سنتا ہوں وہی تو سنتا ہے. ہاں بالکل، انشاءاللہ اگلے دنوں میں یہ باتیں روشن ہوگی. درود پڑے محمد والے ہوں. لہذا اللہ نے ہمیں معرفت کے لیے قلب دیا ہے. قلب کس لیے؟ تاکہ ہم شہود کریں، مشاہدہ کریں. اللہ کے نبی نے قرآن کو سمجھا نہیں ہے، قرآن کو دیکھا ہے، شہود کیا ہے قرآن کا، مشاہدہ کیا ہے قرآن کا. قرآن تجلی کی شکل میں قلب رسول پر نازل ہوا ہے. اس جملے کو غور سے سننا ہے، توجہ چاہتا ہوں. یعنی انجیل اس حقیقت قرآنیہ کا حضرت عیسیٰ کے لیے کاشف تھا، مکاشفہ تھا، شہود تھا قلب عیسیٰ پر. زبور شہود تھا، مکاشفہ تھا، مشاہدہ تھا اس نبی داؤد پر. تورات حضرت عیسیٰ کے قلب کا مشاہدہ تھا. قرآن کی نسبت یہ سارے کے سارے اس حقیقت کے ناقص مکاشفے اور شہود تھے. شہود کامل وہ ہے جو قلب رسول کے لیے ہے. اسی لیے قرآن ان تمام کتابوں پر مہیمن ہے، مسیطر ہے اور ان پر غالب ہے. لہذا اللہ نے قلب دیا ہے مشاہدہ کرنے کے لیے، شہود کرنے کے لیے، معرفت کے درجات کو بلند کرنے کے لیے. کیسے قلب جو ہے وہ منزل شہود پر فائز ہوتا ہے، اس کے لیے سیر و سلوک کے مراحل طے کرنے ہوتے ہیں، اس کے لیے بندگی اور عبادت کے مراحل طے کرنے ہوتے ہیں، اس کے لیے حجاب ہٹانے پڑتے ہیں، قلب سے پردے ہٹانے پڑتے ہیں، قلب کو پاکیزہ بنانا پڑتا ہے. چھٹے امام ارشاد فرماتا ہے جب انسان گناہ کرتا ہے، جب انسان گناہ کرتا ہے اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا لگتا ہے. جو گناہ بڑھتا چلا جاتا ہے دل سیاہ ہوتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ یہ الٹے ظرف کی طرح ہو جاتا ہے. الٹے ظرف میں جو ڈالے وہ نیچے گر جائے گا نا، ایسے ہی ہے نا. ایسے قلب منکوس ہو جاتا ہے، الٹا دل ہو جاتا ہے، الٹا دل. یہ قلب اس طرح ہے، بیمار ہو جاتا ہے، مریض ہو جاتا ہے. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دل میں بیماری تھی، ان کی بیماری میں اضافہ ہو گیا. ثم قست قلوبکم، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے. فیکل حجارت، یہ پتھروں کی طرح ہو گئے. وہ اشد قسوتا، پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. یہ دل ایسا ہے، یہ سخت ہو جاتا ہے، پتھروں سے بھی سخت ہو جاتا ہے، کسی ہو جاتا ہے انسان، شکی ہو جاتا ہے. اس کے لیے ریاضت کرنی پڑتی ہے، عبادات کرنی پڑتی ہیں،
سیر و سلوک کے مراحل طے کرنے پڑتے ہیں، صاحب طہارت بننا پڑتا ہے، پاکیزہ ہونا پڑتا ہے، جب تلک انسان ان مراحل کو طے نہ کرے۔ یہ جو اللہ نے عظیم نعمت ہمیں دی ہوئی ہمارے وجود میں، ہماری روح کی عظیم قوتوں میں سے قوت ہے، یہ کام نہیں کرتی اور ہماری اس کی طرف توجہ ہی نہیں ہے، نہ ہمارے گھروں میں سکھایا جاتا ہے۔ عقل کے لیے پھر بھی ممکن ہے، آپ میتھمیٹکس پڑھا دیتے ہیں اور چیزیں پڑھاتے ہیں، میتھمیٹکس وغیرہ پڑھاتے ہیں، مینجمنٹ پڑھاتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا پڑھاتے ہیں، تاکہ انسان کی عقل کیا ہو جائے، اس کی پرورش ہو جائے، سائیکل ہو جائے، پالش ہو جائے انسان کی عقل، ایسے ہے یا نہیں ہے؟ لیکن دل کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، دل کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ اور اگر انسان کا دل سیاہ ہو نا، اس کی عقل بھی سیاہ ہو جاتی ہے، اس کی آنکھیں بھی شیطان کی آنکھیں، زبان شیطان کی زبان، کان شیطان کا کان، ہاتھ شیطان کا ہاتھ، اس کا پورا وجود شیطانی ہو جاتا ہے، خوف خدا ختم ہو جاتا ہے، جھوٹ بولتا ہے آدمی، جھوٹ بولتا ہے اور خوف نہیں آتا اس کو، یہ احساس نہیں ہے کہ میں اپنے امام زمان کی بارگاہ میں حاضر ہوں، یہ احساس نہیں ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، میرا امام، میری ایک ایک حرکت، میرا ایک ایک سکوت، میرا ایک ایک اشارہ، میرا ایک ایک لفظ امام کے سامنے ہے۔ بے ادب ہو جاتا ہے انسان، بے حیا ہو جاتا ہے انسان۔ میں آنے والے دنوں میں عرض کروں گا، آپ لمس کریں گے کہ کس طرح خدا ہر جگہ ہے، کس طرح امام ہر جگہ ہے، حاضر و ناظر اب محسوس کریں گے انشاءاللہ۔ ہم یہاں بھی گفتگو کر رہے ہیں نا، مجلس ادا ہے نا، آپ یقین کر لیں جناب سیدہ کی کامل توجہ ہماری مجلس پر ہوتی ہے۔ یہ ذہن سے نکال دیں کہ ایک وقت میں 100,000 مجالس ہو رہی ہیں تو کیسے بھی ہر جگہ دیکھتی ہے۔ میرا ایک سوال کا جواب دیں آپ، آپ ایک ہی وقت میں آپ دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، بولتے بھی ہیں، لمس بھی کرتے ہیں یا نہیں ہے؟ ایک ہی وقت میں آپ دیکھ بھی رہے ہیں، بول بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں اور سونگ بھی رہے ہیں اور لمس بھی کر رہے ہیں، ایسے ہے یا نہیں ہے؟ کیا ایک وقت میں آپ سن سکتے ہیں اور بول نہیں سکتے؟ کیا ایک وقت میں دیکھ سکتے ہیں اور لمس نہیں کر سکتے؟ نہیں، ایک وقت میں، ایک ہی آن میں آپ پانچوں کے پانچوں حواس خمسہ کو استعمال کر سکتے ہیں، اور ایک استعمال دوسرے استعمال میں رکاوٹ نہیں ہے۔ یہ تو ہماری روح کی طاقت ہے، وہ خالق کائنات جو تمام ارواح کا خالق ہے، لا یشغلو شان عن شان، وہ ایک کام اگر مصروف ہے تو دوسرے کام سے غافل نہیں رہ سکتا۔ اسی طرح سے اہل بیت جو اللہ کے تمام اسماء حسنا کے مظہر کامل ہیں، اللہ توجہ چاہتا ہوں، اگر لا یشغلہ شأن عن شأن، اگر اللہ ایک کام میں مصروف ہے تو دوسرے کام سے غافل نہیں ہے، اس کو بھی انجام دے رہا ہے، تیسرے کو بھی، لاکھوں کو بھی۔ امام اور حجت کبریٰ اور ولی جو اس کا مظہر کامل و اکمل ہے، وہ بھی ایک وقت میں لاکھوں امور کو انجام دے سکتا ہے۔ جناب سیدہ کی توجہ ہے ہمارے امور کی طرف، انشاءاللہ بعد میں تفصیل سے عرض کروں گا۔ لہذا ہمیں بادب ہونا ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں غائب خدا نہیں ہے، حاضر خدا ہے، غائب نہیں ہے خدا۔ ہم عموماً نماز کسی پڑھتے ہیں، غائب خدا کی نماز پڑھتے ہیں، حاضر خدا کی نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ معصوم فرماتے ہیں اس طرح خدا کی بندگی کریں کہ آپ اسے دیکھ رہے ہیں، اگر نہیں دیکھ رہے کم از کم یہ احساس کریں کہ وہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ دل پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ لہذا اللہ نے ہمیں دل دیا ہے معرفت کے درجات کو بلند کرنے کے لیے، ہم ان حجابوں سے گزرے ہیں، سیر عقل سے نکل کر سیر قلب کی وادی میں قدم رکھے. یہ ہے وہ سفر جو آل محمد کے علاوہ کوئی نہیں کروا سکتا، اہل بیت کے علاوہ کوئی نہیں کروا سکتا. جو خود حجابوں میں ہوں وہ کبھی دوسروں کو حجاب سے نہیں نکال سکتے. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے امام کے درمیان اور خدا کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہے. اگر امام اور خدا کے درمیان حجاب کوئی دلیل ہو، کوئی آیت ہو، کوئی نشانی ہو جو امام کو خدا تک پہنچائے، تو پھر وہ امام کی امام ہو جائے گی، امام نہیں رہے گا. لہذا امام اور خدا کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہے، کوئی پردہ نہیں ہے. درود پڑھیے محمد والے محمد پر. تو اللہ نے ہمیں معرفت کے لیے جو ٹولز دیے ہیں، جو اسباب دیے ہیں، ان میں حواس خمسہ ہے، ان میں عقل ہے، ان میں قلب ہے. یہ اللہ نے اسباب مہیا کیے. اور کر اول تفاصیل بیان کروں گا. ہر ایک کو درست کام کرنے کے لیے عقل صحیح کب کام کرے گی، آنکھیں اور حواس خمسہ کب صحیح کام کریں گے؟ جب دل پاک ہو. تو اگر دل پاک نہ ہوا یہ صحیح کام نہیں کریں گے، یہ درست کام نہیں کریں گے. آپ کی عقل شکی ہو جائے گی، کسی ہو جائے گی، آپ کی عقل پہ حجاب پڑ جائیں گے، پردے پڑ جائیں گے. انسان کہتے ہیں نا عقل کا اندھا ہو جائے گا، آنکھوں پہ پردے پڑ جائیں گے. اگر قلب کی منزل پر انسان شکست کھا گیا تو معصوم فرماتے ہیں، صادق امام فرماتے ہیں، صادق رسول فرماتے ہیں، من اخلص للہ 40 یومن جرات من قلبی الى لسانی ینابی الحکمہ، جو شخص 40 دن تک اپنے اللہ کے لیے خالص ہو جائے، اللہ اس کے قلب سے اس کی زبان پر حکمت کے چشمے جاری کرتا ہے، حکمت کے چشمے جاری کرتا ہے. ہماری اس طرف توجہ نہیں ہے. یہ دعائیں، یہ عبادات، یہ قرآن کی تلاوت، یہ نمازیں، یہ روزے، یہ حج، یہ زکوٰۃ، یہ عزاداری، یہ خیرات، یہ صدقات، یہ سارے اس لیے ہیں کہ ہمارا قلب پاک ہو جائے، سے حجاب ہٹ جائے. سارے اس لیے ان کا تعلق ہمارے قلب کے ساتھ ہے. ہم پاکیزہ ہو جائیں، ہم طاہر و طیب ہو جائیں. اور اگر انسان تر پڑیے محمد والے محمد پر، پھر دور پڑیے محمد والے محمد پر، اور اگر انسان یہ سفر شروع کرے تو قرآن مجید کی ایک آیت ہے، عجیب ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا وَيُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. قرآن میں، قرآن کہتے ہیں دنیا میں کوئی بھی شے نہیں ایسی جو اللہ کی تسبیح و تقدیس نہ بجا لا رہی ہو، لیکن آپ کو سمجھ نہیں ہے. ایک شور اس کائنات میں، ایک شور اس عالم میں جو ہمیں نظر نہیں آ رہا، ہمیں نہیں دکھائی دے رہا، ہمیں نہیں سنائی دے رہا. کب سنائی دے گا؟ جب ہماری روح، ہمارا قلب پاک، قلب پاک ہو جائے. جتنا جتنا انسان کا دل پاک ہوتا چلا جائے گا، اتنا ہی اس کا اثر بھی بڑھتا چلا جائے گا. میں اپنے استاد ایت اللہ حسن زادہ عملی کے بارے میں پڑھ رہا تھا کہ ریاضت کے مرحل طے کرتے کرتے، عام طور پر جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کی زبان قرآت کرتی ہے، اللہ
آپ کی زبان قرات کرتی ہے، ایسے ہے یا نہیں ہے؟ آنکھیں نہیں پڑتی، فقط زبان قرات کرتی ہے، ایسے ہے نا؟ فقط آپ کی زبان جو ہے وہ حرکت میں آتی ہے. اگر انسان ریاست کرے، سیر و سلوک کے مراحل طے کرے، روح قوی ہو جائے، دل پاک ہو جائے، فقط زبان نہیں پورا وجود قرات کرے گا. ہم کیا کہتے ہیں؟ یا کا نعبدو، ہم تیری عبادت کرتے ہیں. کیا ہمیں کہنا چاہیے؟ یا کا اعبدو، میں تیری عبادت کرتا ہوں. ایت اللہ حسن زیادہ عملی کہتے ہیں، میں ریاضت کے اس مراحل سے گزر رہا تھا، میں ذکر خدا بجا لا رہا تھا، ایک دفعہ میں نے کیا دیکھا، میرا پورا وجود وہی ذکر کر رہا ہے جو میری زبان ذکر کر رہی ہے. پورا وجود وہی ذکر کر رہا ہے، ذکر لا الہ الا اللہ، آنکھیں، کان، وجود، پورا وجود، وجود کا ایک ایک حصہ ذکر خدا بجا لا رہا ہے. یہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ایاک نعبدو، جب وہ کہتے ہیں ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ان کی روح امامت کر رہی ہوتی ہے بندگی عبادت میں، اور پورے اعضاء و جوارے ان کے ساتھ عبادت کر رہے ہوتے ہیں. ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں، جو ولی ہیں، ولی کے پاس جا کر انسان ولی بنتا ہے، ایسے ہے یہ نہیں ہے؟ ولی کے پاس جا کر انسان ولی بنتا ہے، ہم نے دیکھے ہیں ولی. ہم آل محمد کو اپنا امام مانے، ولی کو اپنا امام اور پیشوا مانے، اور پھر ہم بھی دوسروں کی طرح رہیں، کیا فرق ہے ہم اور ان میں؟ پھر اہل بیت آئے اس لیے ہیں کہ ہمیں اسفل السافلین سے نکالیں اور اعلی علیین تک بلند کریں، اور ہمیں صاحب ولایت بنائیں، ہمیں صاحب ولایت بنائیں. امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ کے قریبی عزیز عالم دین آئخ الخالی تھے، نجف میں تھے، ان کے بچے مر جاتے تھے جب چھوٹے تھے، تو ان کے چھوٹا بچہ جو پیدا ہوتا تھا مر جاتا تھا. ان کی زوجہ کہتی تھی کہ واپس چلنا ہے، ہم نے یہاں نہیں رہنا، نجف میں ہمارے بچے یہاں مر جاتے ہیں. تو کہنے لگے اچھا اب انشاءاللہ دعا کی ہے ہمارا بچہ نہیں مرے گا. بس کوشش کرتے تھے کہ اپنی زوجہ کو کسی طرح سے راضی کریں اور نجف نہ چھوڑنا پڑے. پھر نہ بچہ پیدا ہوا، پھر وہ بچہ پیدا ہونے بیمار ہوا اور جنکنی کے عالم میں، اور وہ مر گیا. یہ دوڑے ہیں اپنے گھر سے حرم مولا کی طرف، حرم مولا کی طرف. آگے سے آیت اللہ مرتضیٰ کشمیری آ رہے تھے، بہت بڑے عارف تھے. کیا ہوا؟ کہا آہا میرا بیٹا مر گیا ہے، میری زوجہ اب مجھے یہاں نہیں رہنے دے گی، بس میں چاہتا ہوں میرا بیٹا مولا مجھے واپس لے دے. کہا ادھر ٹھہر جا، رک جا، ٹھہر جا. دو رکعت نماز پڑھی، کہا جا تیرا بیٹا زندہ ہو گیا ہے، جا تیرا بیٹا زندہ ہو گیا ہے. علماء ہیں، جب روح قوی ہوتی ہے. میں نے اپنے بعض علماء کے بارے میں سنا ہے کہ اصفہان کے بہت بڑے ہمارے عارف عالم تھے آیت اللہ مرحوم کاشی، جو ہمارے بزرگ علماء کے استاد ہیں، کہتے ہیں جب وہ کہتے تھے سبحان اللہ تو در و دیوار بھی، درخت بھی سبحان اللہ کہتے تھے. یہ روح اور دل کی طاقت کا اثر ہے. پہلے اپنے بدن پر اثر، جتنی جتنی طاقتور ہوتی چلی جائے گی اتنی اس کے اثر کا دائرہ بھی بڑھتا چلا جائے گا. اب بتاؤ امام کے قلب کا کتنا اثر ہوگا؟ امام کے قلب کا کتنا اثر ہوگا؟ ہمارے استاد ایت اللہ جوادی عملی کہتے ہیں جس طرح ہمارے بدن پر حکومت ہماری روح کی ہے نا، روح ہاتھ کو اوپر کرتی ہے، نیچے کرتی ہے، آنکھ کو کھولتی ہے اور بند کرتی ہے، پورا عالم امکان امام کی نسبت بدن کی حیثیت رکھتا ہے.
عالم امکان, یہ بعد والے دنوں میں انشاءاللہ اور تفصیلات آئیں گی, پورا عالم امکان امام کی نسبت بدن کی حیثیت رکھتا ہے. یہ پورا عالم امکان اعضاء و جوارے ہیں, جیسے ہمارا ہماری روح اور دل کا اثر ہاتھ پر ہے نا, پورے عالم امکان پر ان کا اثر ہے. ان کا سورج پر اثر ہے, چاند پر اثر ہے, ستاروں پر اثر ہے, جنت پر اثر ہے, جہنم پر اثر ہے, لوح و قلم جہنم پر کتنا اثر ہے کہ معصوم فرماتے ہیں اللہ کے نبی, لا اجتماع الناس علی حب علی بن ابی طالب لما خلق اللہ النار, اگر لوگ علی کی محبت پہ جمع ہو جاتے خدا جہنم کو خلق نہ کرتا. جنت پہ اثر ہے, ارض و سما پہ اثر ہے, لوح قلم پہ اثر ہے, کرسی پر اثر ہے, عرش پر اثر ہے, حتی ملائکہ پر اثر ہے, پوری کائنات پہ اثر ہے. وہ قلب معصوم جو پوری کائنات کو اپنے وجود میں سموئے ہوئے ہے, پوری کائنات کو, وہ اس لیے آئے ہیں کہ ہمیں ولی بنائے, ہمارے حجاب ہٹا دے, ہمارے دل سے پردے ہٹ جائیں, ہمیں اپنی معرفت کروائیں. آپ یقین کر لیں ہمیں جتنی اپنی معرفت بڑھتی چلی جائے گی نا اتنا امام کی معرفت بڑھتی چلی جائے گی, آپ یقین کر لیجئے, اور آنے والے دنوں میں آپ احساس کریں گے انشاءاللہ, جتنا مجھے اپنی معرفت بڑھتی چلی جائے اتنا ہی امام کی معرفت کا دائرہ بھی بڑھتا چلا جائے گا, اور جتنا امام کو بڑھتا چلا معرفت کا دائرہ بڑھتا چلا جائے گا اتنا ہی خدا کی معرفت کا دائرہ بھی بڑھتا چلا جائے گا. من عرف نفسہ فقد عرف رب. لہذا اللہ نے عجیب جملہ کہتے ہیں امام, درود پڑھیے محمد والے محمد والے, نہج البلاغہ میں امیر شام کو خط لکھا مولا نے, میں آہستہ آہستہ بول رہا ہوں چونکہ بخار بھی ہے اور طبیعت ٹھیک نہیں ہے, لہذا معذرت چاہتا ہوں. خط لکھا امیر شام کو مولا علی نے, کہا اس میں لکھا اپنا تعارف کروایا, نحن صناع ربنا والناس صناع لنا. میں اب ایسا ترجمہ دیکھیے قرآن مجید میں روایات میں آیات میں ایسا ہے, جب آپ ترجمہ ان کی تشریح کریں تو اس طرح سے نہ کریں کہ دوسری آیات کے ساتھ اس کا کیا ہو جائے ٹکراؤ ہو جائے, چونکہ خدا ایسی بات کرتا ہی نہیں جس میں کنٹراڈکشن ہو, ٹھیک ہے نا, معصوم ایسی بات کرتے ہی نہیں جن میں آپس میں کیا ہو تضاد ہو. لہذا میں اس کا ایسا ترجمہ اور تفسیر کروں گا جو میرے اساتید نے کی, امام خمینی نے کی, آیت اللہ جوادی عاملی نے کی, جو توحید کے نظام کے ساتھ سازگار ہو, جو نظام توحید کے ساتھ کیا ہو سازگار ہو. معصوم فرماتے ہیں اس کے ذیل میں مرحوم ابن ابی الحدید نے بھی اس کی شرح لکھی اور باقی علماء نے بھی, وہ لکھتے ہیں اللہ نے ظاہری معنی اس کا یہ ہے, میں پھر کہوں ظاہری معنی پہلے سنیں, اللہ نے ہمیں بنایا ہے, لوگوں کو ہم نے بنایا ہے, ظاہری معنی یہ ہے اللہ نے ہمیں بنایا ہے, لوگوں کو ہم نے بنایا ہے, یہ ظاہری معنی ہے. اس کی تفسیر کرتے ہیں, یعنی ہمارے اور اللہ کے درمیان کوئی واسطہ اور حجاب نہیں ہے, ہماری پرورش ہمیں کمال تک اگر پہنچایا ہے تو خود خدا نے پہنچایا ہے, اور پوری کائنات نے اگر کمال تک پہنچنا ہے تو ہمارے ذریعے پہنچنا ہے, ہمارے ذریعے پہنچنا ہے. ہم پرورش کرنے والے ہیں, ہم اللہ کی ربوبیت کے مظہر ہیں, اللہ رب ہے اس کی ربوبیت کے ہم مظہر ہیں. ہم نے انسانوں کو انسان بنانا ہے, ہم نے انہیں کمال تک پہنچانا ہے, اور ان کے دروازے پر اگر نہیں آئیں گے جتنا بھی علم حاصل کریں ابو جہل ہی رہیں گے. کیا رہیں گے؟ ابو. اور یہاں آنا بھی ہے تو تواضع سے آنا ہے, بڑا بھائی سمجھ کے نہیں آنا ہے, امام اور ولی سمجھ کے آنا ہے. لہذا
معصومین آئی اس لیے ہیں کہ ہمیں ولی بنائے. کیا مصر میں تمار ولی نہیں تھا؟ حبیب ابن مزار ولی نہیں تھا؟ سارے ولی تھے نا. پھر ایک جملہ آ گیا, امام خمینی نے خواب دیکھا. یہ بعد میں یہ ممکن ہے خوابوں کے حوالے سے گفتگو ہو تو یہ باتیں آئیں, لیکن آج سن لیں. خواب دیکھا, اپنے بیٹے آیت اللہ شہید مصطفیٰ خمینی سے کہا, میں نے ایک خواب دیکھا ہے, تو آیت اللہ مرتضیٰ کشمیری سے جو اس وقت کم شفٹ ہو گئے تھے ان سے یہ پوچھ کہ میں نے خواب کیا دیکھا ہے اور اس کی تعبیر کیا ہے. میں نے خواب کیا دیکھا ہے, نجف میں خواب دیکھا اور اس کی, خواب بتایا نہیں, میں نے خواب کیا دیکھا ہے اور اس کی تعبیر کیا ہے. تو آیت اللہ مرتضیٰ کشمیری نے بتایا کہ امام خمینی نے خواب یہ دیکھا ہے کہ وہ فوت ہو گئے ہیں, انہیں قبر میں رکھ دیا گیا ہے اور قبر میں ایک پتھر ہے جو ان کے پہلو میں چبھتا ہے. امام خمینی طاقت سے اس پتھر کو اٹھا کر باہر پھینک دیتے ہیں. یہ تو خواب دیکھا ہے, اس کی تعبیر یہ ہے کہ آج رات ان کی ولایت کامل ہو گئی ہے. ان کی ولایت کامل ہو گئی ہے, جو مراحل وہ طے کر رہے تھے وہ رکاوٹیں برطرف ہو گئی ہیں, آج ان کی ولایت کامل ہو گئی ہے. مولا علی کے حرم میں رہ کر, مولا کی نوکری کر کے, مولا کی خدمت کر کے کیا حاصل کیا؟ ولایت کامل ہوئی تو پھر انقلاب آیا ہے. آپ یقین کریں, اگر وہ ولی اللہ نہ ہوتا, عارف باللہ نہ ہوتا, کبھی انقلاب نہ آتا. جب حجاب ہٹ گئے اس پوری کائنات پر, خدا کی سلطنت کو دیکھا, اس کے مظاہر سلطنت کو دیکھا, اپنے مولا علی کی سلطنت کو دیکھا, تو دنیا کے تمام فرعونوں کے مقابلے میں کھڑے ہوئے. اگر وہ ولی اللہ نہ ہوتے, عارف نہ ہوتے, کبھی بھی انقلاب نہ لا سکتے, تھک جاتے, ہمت ہار جاتے, ٹوٹ جاتے. اس لیے کہ یہ مشکل سفر ہے, کٹھن سفر ہے, جس میں بچے چلے جائیں, اولاد چلی جائے, دوست مارے جائیں, پوری دنیا مل کر آ جائے جھکانے کے لیے, ارادوں کو توڑنے کے لیے, شکست دینے کے لیے. اگر وہ ولی نہ ہوتے, اپنے مولا کے عاشق اور عارف نہ ہوتے, اپنے خدا سے عشق کرنے والے نہ ہوتے, وہ انقلاب نہ لا سکتے تھے, نہ انقلاب کو بچا سکتے تھے. یہ سفر سفر ولایت ہے. جب انسان اس مقام پر پہنچتا ہے تو اسے اطمینان مل جاتا ہے, سکون مل جاتا ہے. مشکل ترین حالات میں بھی اس کے پائے ثبات میں لغزش نہیں آتی. لہذا پاکیزگی کا سفر طے کرنا ہے. یہ علی اکبر, شہزادہ علی اکبر 18 سال کے سن میں پہنچنے سے پہلے ظاہری طور پر تو شبیہ رسول تھے, باطنی طور پر بھی شبیہ رسول بن گئے تھے. اب خود سوچے نا, کتنا سیر و سلوک کے مراحل طے کیے ہوں گے علی اکبر نے, جو کہ ہمیں رسول کی معرفت نہیں ہے. ہمیں نہیں پتا کہ رسول کا کیا مقام معرفت ہے. علی اکبر کا باطن رسول کے باطن کی طرح ہو گیا, شبی ہو گیا. اسی وجہ سے ہمارے استاد عطا اللہ جوادی عاملی کہتے ہیں کہ علی اکبر معصوم تھا, شبی رسول بن گیا. 18 سال کے سن تک پہنچنے سے پہلے کتنی ریاستیں کی ہوں گی, کتنے سیر و سلوک کے مراحل طے کیے ہوں گے, اور اس ولیہ کی آغوش کی تربیت کا کتنا اثر ہے جس نے علی اکبر کو شبیہ رسول بنا دیا. ظاہری طور پر شبیہ رسول ہونا اکبر کا کمال نہیں ہے, خدا نے خلق کیا ہے. باطنی طور پر شبیہ رسول بن جانا علی اکبر کا کمال ہے. ولی تھا علی اکبر, وہ صاحب ولایت تھا. قاسم ولی تھا,
وہ صاحب ولایت تھا. آپ خود سوچیں کیا ایک آدمی اکیلے, کم از کم یزیدی لشکر کی تعداد 30,000 ہے جو اہل مقتل نے لکھی ہے, 3 دن کا بھوکا اور پیاسا ہو, اکیلے 30,000 سے آپ تصور کریں, یا 30,000 آپ کے سامنے آئے اور آپ تنہا ہو, اکیلے 30,000 سے کم از کم لڑ سکتا ہے؟ جب تک ولی نہ بنے نہ نہیں لڑ سکتا. یہ اولیاء اللہ تھے اور اتنے جری تھے, اتنے شجاع تھے, اتنے حوصلے والے تھے, اتنی ہمت والے تھے. میں کبھی کبھی چشم تصور سے دیکھنے کی کوشش کرتا ہوں قاسم کو بالخصوص, کہ 13 سال کا بچہ ہے, پاؤں رکابوں تک نہیں پہنچتے ہیں, ہاتھ میں تلوار ہے اور یہ کہتے ہوئے لشکر یزید کی طرف بڑھتا ہے کہ انی انا القاسم من نسل علی, مجھے پہچانو میں علی کا پوتا قاسم, میں علی کا پوتا قاسم. اور قلب لشکر میں جو یزید کا پرچمدار تھا اس پہ حملہ کرتا ہے, اس کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ اس کے امام کے سامنے یزید کا پرچم بلند ہو. بچہ ہے, بچہ 13 سال کا, آپ کے بھی 13 سال کے بچے ہوں گے, ہے کوئی 13 سال کا بچہ جو 30,000 سے اکیلے لڑے؟ ہے کسی کا بچہ؟ ہے کوئی بڑا؟ یہ ولی تھے, ولی, انہوں نے تیاری کی تھی, اپنے آپ کو آمادہ کیا تھا. علی اکبر ولی تھا, حبیب ابن مظاہر ولی اللہ تھا. امام حسین نے جب اٹھایا انہیں خاک سے, سرزانوں پہ رکھا اور کہا وائے ہو تم پر, تم نے اسے مارا ہے جو ہر روز ختم قرآن کیا کرتا تھا, ہر روز, اور نماز مغرب اور عشاء کے وضو سے نماز شب اور نماز فجر پڑھا کرتا تھا. اب حسین کا یہ ساتھی ہے جس کا ماننے والا, جس امام کا پیرو ہر روز ختم قرآن کرے, اس کا امام تو پھر وہ ہونا چاہیے نا جو نوک نیزہ پر قرآن پڑھے, ہونا چاہیے. ہماری زندگیاں بدل جانی چاہیے, ہماری صبح ایسی ہو جیسی کربلا والوں کی تھی, ہمارا دن ان کی طرح ہو, ہماری شامیں ان کی طرح ہو, ہماری راتیں ان کی طرح ہو. یہ کس بدبخت نے کہہ دیا کہ نماز کی کوئی ویسے حیثیت نہیں ہے, قرآن کی کوئی نہیں ہے, کہ فلاں کی کوئی نہیں ہے, فلاں کی کوئی نہیں ہے. میری شہزادی, چوتھے امام سے پوچھا گیا مولا اونٹوں کی کوہانوں پر بیبیوں کو قیدی کیا گیا تھا اور کئی کئی منزل کا سفر اکٹھا کرواتے تھے, آرام نہیں کرنے دیتے تھے, تو بیبیاں نماز کیسے پڑھتی تھیں؟ امام نے کہا تھا اونٹوں کی کوہانوں پر میری پھپھیوں نے نماز پنجگانہ تو کجا, نماز شب بھی قضا نہیں کی, نماز تہجد بھی قضا نہیں کی. یہ سیر ولایت ہے, یہ سفر ولایت ہے, یہ آل محمد کے قرب کا سفر ہے, یہ اہل بیت کے قرب کا سفر ہے. آئیں انہی کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگ دیں. جن کا امام نوک نیزہ پر قرآن پڑھے ان کے گھروں میں قرآن ہونا چاہیے. قرآن ہماری میراث ہے, ہماری میراث ہے. اہل بیت کے علاوہ, ان کے ماننے والوں کے علاوہ جو بھی قرآن پڑھے گا اس کا دل اور سیاہ ہوگا. لا یزید الظالمین الا خسارہ, گلی خسران کا باعث بنے گا. اگر آل محمد کی ولایت کے بغیر نماز ہو وہ بھی اثر نہیں ہے, وہ بھی نقصان پہنچائے گی, روزہ بھی نقصان پہنچائے گا. کربلا میں حافظ قرآن نہیں تھے, قاری نہیں تھے, نمازی نہیں تھے, حاجی نہیں تھے, چونکہ ولایت آل محمد پر ایمان نہیں تھا نا, یہ سب کچھ ان کی سیاہی کا باعث بنا تھا, ان کی گمراہی کا باعث بنا تھا, ان کو اور دور لے گیا تھا خدا سے. جو آل محمد کی ولایت کا دم بھرتے ہیں انہیں پھر ان کی شب و روز اہل بیت کی طرح ہونے چاہیے. میں اکثر یہ کہتے رہتا ہوں, میرے استاد عطا اللہ جوادی کہتے ہیں یہ جو امام کی چھوٹی بیٹی تھی نا سکینہ,
جو امام کے گلے کا تعویذ تھی. یہ بچی کانت مستغرقتن دائمتن فی ذات اللہ علی صغر سنہا, یہ بچی کم سنی میں بھی دائمن ذات خدا میں مستغرق رہتی تھی. ایسے نہیں حسین کے گلے کا تعویذ تھی کہ جس گھر میں سکینہ اور رباب نہ ہو مجھے سکون نہیں ملتا, حسین کہتے تھے. اور بابا سے بہت اٹیچ تھی, اپنے بابا سے نا. جب سب آخری ودا کر چکے حسین تو باہر نکلے خیمہ سے, تو امام کا رہوار رک گیا. امام نے جھک کے دیکھا تو جناب معصومہ بچی نے امام کے گھوڑے کے پاؤں پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا. یہ ولیہ کا ہاتھ تھا, عام بچے کا ہاتھ نہیں تھا. عام بچے کا ہاتھ آج سواری گھوڑا کبھی نہیں رکتا, یہ ولیہ کا ہاتھ تھا. جب آیا مولا حسین کے ذوالجناح کے پاؤں کے اوپر وہ رک گیا, وہ ٹھہر گیا. یہ عام بچی نہیں ہے. لہذا علماء نے لکھا ہے, اہل مقتل نے بیان کیا, یہ بچی آپ کے لیے ایک پیغام نقل کرتی ہے مولا حسین سے کہ جب میں بابا کے لاشے پر گئی تو بابا کے کٹے ہوئے گلے سے آواز آ رہی تھی. کیا آواز آ رہی تھی؟ شیعتی ما ان شربتم اذب ما ان فذکرونی. آپ جانتے ہیں جو کٹے ہوئے گلے سے آواز آتی ہے ہر کان نہیں سن سکتا, یہ ولیہ کے کان سنتے ہیں, ہر کان نہیں سنتا. کہ میرے شیعو جب بھی ٹھنڈا پانی پینا ضرور مجھے یاد کر لو. او سمے تم بے شہیدین او غریبین فن دبونی, جب بھی کسی شہید کا غریب الوطن کا تذکرہ سننا مجھ پہ ضرور رونا. مجھ سا نہ کوئی غریب الوطن ہے, مجھ سا نہ کوئی شہید ہے. لیتکم فی یوم عاشورا تنظرونی, کاش تم کش عاشورا کے دن کربلا ہوتے مجھے دیکھتے. کیف استسکین لطفل فابو ان یرحمونی, میرے ہاتھوں میں میرا ششمہ بے شیر بچہ تھا, میں کہتا تھا لوگوں میرا بچہ بڑا پیاسا ہے اسے ایک گھونٹ پانی دے دو, کسی نے رحم نہ کھایا. یہ ولیہ ہے جناب ثانی زہرا, ولیہ ہے ولیہ. ولی کا صبر بھی زیادہ ہوتا ہے. آپ یقین کر لیں یہ بی بی اگر ولیہ نہ ہوتی نا, جب خالی گھوڑا خیمہ آیا تھا نا اور گھوڑے کو دیکھ کر بی بی دوڑی تھی باہر اس ٹیلے کی طرف جسے تل زینبی کہتے ہیں, جو منظر بی بی نے دیکھا تھا نا اگر ولیہ نہ ہوتی مر جاتی, جگر پھٹ جاتا. وہ منظر کیا تھا؟ وشمر جالس علی صدرہ, شمر ملعون کے ناپاک قدم حسین کے سینے پر تھے, ہاتھ میں پاک ریش تھی اور پسے گردن سے ضربے چلا رہا تھا. یہ منظر برداشت ہو سکتا ہے؟ ہمارے استاد ایت اللہ جوادی عاملی کہتے ہیں عزیزو عجیب بی بی ہے یہ, ان تمام مصیبتوں سے گزری, شام غریبہ آ گئی. شام غریبہ میں اس ظالم خیموں میں گھوڑوں پہ سوار داخل ہو گئے, بی بیوں کے سروں سے چادروں کو ہاتھوں سے نہیں نیزوں سے اتارا, لوٹنے کے بعد خیموں کو آگ لگا دی, خیمے جل گئے اور میری شہزادیاں جلتے ہوئے خیموں سے رکوع کی حالت میں باہر نکلی. اور جب خیمے جل کے راکھ ہو گئے, سب یتیم بچوں کو جمع کیا, بیبیوں کو جمع کیا, بکھرے ہوئے بچوں کو جمع کیا, کچھ زندہ ملے کچھ کی لاشیں اٹھا لائی. اب میرے چوتھے امام روایت کرتے ہیں بچوں کو جب جمع کر دیا, بچے پریشان ہیں نا, کوئی بچہ کہتا ہے پھپھی اماں میرے کان زخمی ہیں, کوئی کہتا ہے پھپھی اماں ظالموں نے مجھے تماچا مارے ہیں. یہ بچے جنگلوں اور بیابانوں میں رہنے کے عادی نہیں تھے, ان کے آباد گھر تھے. یہ اس طرح کا ماحول انہوں نے کبھی نہیں زندگی میں دیکھا تھا, ذرا سی توہین کبھی نہیں دیکھی تھی ان بچوں نے. یہ بچے عجیب بچے تھے دوستو, یہ سارے ولی تھے. جب ان کے پاس پانی لایا گیا نا تڑپ کے کہتے تھے کیف نشرب الماء وقد قتل الحسین عطشانا, ہم کیسے پانی پیئے, ہمارا حسین پیاسا مارا گیا ہے. میری شہزادی حوصلے دے رہی ہے بچوں کو, گھبراؤ نہیں, میں زینب موجود ہوں. کبھی حسین بن رہی ہے, کبھی عباس بن رہی ہے, کبھی لاشیں اٹھا رہی ہے. میں کہتے رہتا ہوں اے مولا حسین, مردوں کے لیے لاشیں اٹھانا آسان ہے لیکن خواتین کے لیے بڑا مشکل ہے جنازے اٹھانا. کتنے غریب الوطن ہو گئے تھے آل رسول, جمع کیا اور حوصلہ دیتی ہے گھبراؤ نہیں میں زینب موجود ہوں. میرے چوتھے امام روایت کرتے ہیں میری آقا زادی نے یہ منظر جو اب میں بیان کرنے لگا ہوں, واللہ بخدا تاریخ بشریت میں یہ منظر نہ کسی نبی میں نظر آتا ہے نہ کسی ولی میں نظر آتا ہے. میرے چوتھے امام روایت کرتے ہیں میں نے کیا دیکھا, آدھی رات کے بعد کا وقت ہے, ان سہمے ہوئے یتیموں کو تسلیاں دینے کے بعد میں نے کیا دیکھا, میری پھپھی نے بیٹھے بیٹھے تیمم کیا. تیمم کرنے کے بعد قبلہ رخ ہو کر نماز شب شروع کی. کہتے شب عاشور بھی پڑھی تھی, آج رات بھی پڑھ رہی ہے, ایک فرق ہے, کل رات کھڑے ہو کے پڑھی تھی آج بیٹھ کے پڑھ رہی ہے. میری شہزادی تھکی ہوئی ہے. آپ نے انبیاء اولیاء اللہ کی زندگیوں کو دیکھا ہوگا. میں نے مولا علی کے بارے میں پڑھا ہے, جنگ صفین میں لیلۃ الحریر مولا علی نے برستے تیروں میں نماز شب پڑھی, وضو کر کے پڑھی. میں عرض کروں گا مولا وضو کر کے نماز شب پڑھنا آسان ہے لیکن جب سر پہ چادر نہ ہو, سر زخمی ہو, اطراف میں عزیزوں کے بے گور و کفن لاشے ہوں, قریب سہمے میں یتیم بچے ہوں, نماز شب پڑھنا آسان نہیں ہے. اے آسمان کے ستاروں, اے چاند ستاروں, تم اس رات بھی طلوع ہوئے تھے نا, تم نے وہ منظر دیکھا تھا نا, تم لاکھوں سال سے طلوع کرتے ہو نا, کیا ایسا منظر تم نے کبھی آدم میں دیکھا, آدم کی زندگی میں, نوح کی زندگی میں, انبیاء کی زندگی میں دیکھا؟ ایک بے کس بھی ہو جس کے سارے مارے گئے ہوں, ان کے بے سر لاشے اطراف میں بکھرے ہوئے ہوں, اطراف میں سہمے ہوئے یتیم بچے ہوں, اس کا سر زخمی ہو, اس کے خیمے جل گئے ہوں اور قبلہ رکھو کر کے اللہ اکبر. رات میری شہزادی نے بندگی خدا میں گزاری. جب 11 محرم, آج 11 محرم تھی نا, آئی یہ کہاں میری شہزادیاں, جب ظالم آئے نا بیبیوں کو قیدی بنانے کے لیے سوار کرنے لگے, میری شہزادی نے کہا سارے دور ہو جاؤ, سارے نامحرم دور ہو جائے, میں ناموس آل محمد کو ان بیبیوں کو خود سوار کروں گی. ایک ایک بچے اور شہزادی کو میری آقا زادی نے سوار کیا. جب سب کو سوار کر چکی نا, اب ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, اونٹ کی بلندی پہ کیسے بیٹھے, کبھی دائیں دیکھتی ہے, کبھی بائیں دیکھتی ہے, کبھی فرات کی طرف دیکھتی ہے, زبان حال یہ عباس زینب کے قدر شناس عباس, مدینے سے تو نے سوار کیا تھا میرے ہاتھ کھلے تھے, مکہ سے تو نے سوار کیا تھا میرے ہاتھ کھلے تھے, اب زینب پہ مشکل وقت آ گیا ہے, میں شام چلی ہوں. آ زینب کے قدر شناس عباس, زینب کو سوار کر دے. یہ قافلہ چلا, مقتل سے گزرا, میری شہزادیاں اس طرح سواریوں سے اتری جس طرح عباس بن بازموں کے اترے تھے. لیکن عزیزو ایک فرق ہے, بس دو جملے کہوں گا. ایک فرق ہے, عباس گھوڑے کی بلندی سے گرے تھے, یہ اونٹ کی بلندی سے گری ہیں. کہاں آئی ہیں؟ لاش حسین پر آئی ہیں. آپ دنیا میں رہتے ہو, عام طور پر کیا ہے, جب کوئی مر جاتا ہے انتظار کیا جاتا ہے اسے دفن نہ کرو, اس کی بہن آنے والی ہے, اس کی بیٹیاں آنے والی ہیں, غسل و کفن دے دیتے ہیں, انتظار کرتے ہیں بہن آ جائے, بیٹیاں آ جائیں. میرا حسین کل سے شہید ہے, آج میری شہزادیاں آئی ہیں. بعید نہیں جو حسین کے دل میں گلا ہو, میری ماں جائی تو میرے لاشے پہ نہیں آئی. بعید نہیں جو شہزادی نے جواب دیا حسین تیرے بعد مصروف ہو گئی تھی, کبھی خیموں کو آگ لگی, کبھی یتیموں کو ڈھونڈا. آئی یہ لاش حسین پر, طواف کیا لاش حسین کا, عجیب حیرت سے دیکھا پتھروں کے ڈھیر تلے, حیرت سے دیکھ کے تھی انت الحسین انت اخی انت ابن امی, میرا ماں جایا حسین تو ہے, میرا حسین تو ہے, میرا بھائی تو ہے. آیت اللہ جوادی کہتے ہیں
کیا دیکھا؟ ہاتھ کی انگلیاں کٹی ہوئی ہیں. اہل مقتل نے لکھا, جناب سکینہ نے کہا پھوپھی اماں یہ میرے بابا کا لاش ہے پتھروں کے ڈھیر تلے. ہاں بیٹا تیرے بابا کا لاش. آگے بڑھ کے لپٹ گئی, بابا کے ہاتھ کو دیکھا, انگلیاں کٹی ہوئی, آنکھوں سے بوسے دیتی ہے, چومتی ہے, آنکھوں سے لگاتی ہے, کہتی ہے بابا کس ظالم نے تیری انگلیوں کو کاٹا. آیت اللہ جوادی کہتے ہیں میری شہزادی نے بی بی نے لاش حسین سے پتھروں کو ہٹایا. تصور کریں, تصور کافی ہے, پتھروں کو ہٹایا پھر لاش حسین کو سیدھا کیا. میرے حسین کا لاشا سینے کے بل خاک میں تو سیدھا کیا. پھر پتہ نہیں کیا خیال آیا, وہ کہتے ہیں بندے ہوئے ہاتھوں سے اٹھایا. دل میں یہی خیال ہے میرے ماں جائے حسین تیرا لاشا خاک پہ پڑا ہوا ہے, آ اپنی زینب کی آغوش میں آ جا, آ اپنی زینب کے دامن میں آ جا. لاش حسین کو خاک سے بلند کیا, سینے تک اٹھایا, بڑی دیر تک اس زخمی قرآن ناطق کی تلاوت کرتی رہی, زخموں کو دیکھتی رہی کہ نیزوں کے زخم, کہیں تیروں کے زخم, بوسہ دینا چاہتی ہے. جھکتے جھکتے حسین کے کٹے ہوئے گلے پہ لب رکھ دیے. آیت اللہ جوادی عاملی کہتے ہیں یہ منظر اللہ کے حضور حاضر ہو کر خدا کو خطاب کرنے کا کسی نبی اور ولی کی زندگی میں نہیں ملتا. لاش حسین کو اٹھا کر خدا سے خطاب کر کے کہتی ہے اللہم تقبل منا ہذا القربان, اے میرے مالک زینب کی یہ قربانی قبول کر لے. آیت اللہ جوادی کہتے ہیں اس منزل پر زینب صابرہ نہیں ہے, شاکرہ ہے, شاکرہ. خدایا تیرا شکر ہے ہماری یہ قربانی قبول کر لے. کون سی قربانی؟ تیرا شکر ہے خدایا حسین کو تیرے راستے میں شہادت ملی, حسین کی قربانی قبول کر لے. خدایا تیرا شکر ہے میں تیرے راستے میں قیدن بن گئی, اپنی زینب کی قید کو قبول کر لے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. اللہم صلی اللہ محمد والے نوہ تو نہیں پڑھنا, نوہ نہیں پڑھنا. خدا بکے محمد والے محمد ہماری اس کے لیے بندگی قبول و منظور فرما, ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمیں توفیق توبہ فرما, ہمیں اپنے آئمہ کی, اپنے خدا کی, اپنے مولا کی خدایا ہمارے معرفت کے درجات کو ان کی نسبت بلند فرما. خدا بکے محمد و آلِ محمد ہمارے دلوں کو مودت آل محمد کے نور سے منور فرما. خدا بکے محمد و آل مومنین کو آپس میں وحدت نصیب فرما. خدایا بکے محمد و آل محمد ہمارے وطن کو امن کا گہوارہ بنا, اسے داخلی اور خارجی سازشوں سے محفوظ فرما. خدایا ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچا. خدا بکے محمد و آل محمد اہل بیت کے ماننے والے جہاں کہیں بھی انہیں اپنی حفظ و امان میں رکھ. خدا بکے محمد و آل مظلوموں کی نصرت فرما, امریکہ اور اس کی واری قوتوں کو نصف و نابود فرما. علماء علام مرادی اعظم رابر انقلاب کا سایہ ہمارے سر بتا دیر قائم رکھ. خدا بکے محمد و آل محمد اہل مجلس کے مرحومین کی, شہداء جس دنیا سے, محرم کے شہداء, بانیان مجالس کے مرحومین, وہ جن کا کوئی پیچھے دعا کرنے والا نہیں ہے, خدایا ان سب کی مغفرت فرما, انہیں مولا حسین کے ساتھ معشور فرما, ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما, ہمارے بیماروں کو بالخصوص زخمیوں کو خدا شفا کاملہ اجر عطا فرما, ہمارے ہمیں اہل بیت کے راستے پہ چلتے ہوئے شہادت کی موت نصیب فرما, ہمارے امام کے ظہور میں تاجیل فرما, ہمیں ان کے وان انصار میں سے قرار دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.